يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو, ہماری بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے, اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ پہنچنے کے دو طریقے ہیں. ایک کو متواتر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو احاد کہا جاتا ہے. متواتر کہتے ہیں جب یہ حدیث بہت سارے طریقوں سے یا بہت ساری سندوں سے پہنچی ہو, جس کو روایت کرنے والے راویوں کی ایک کثیر تعداد ہو, ایسی اتنی بڑی تعداد جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو, اور یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں پائی جائے, تو اسے متواتر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے بات آئی احاد کی, اخبار احاد کی, اور ہم نے یہ بات اخبار احاد کے تعلق سے یہ بات ہم نے یہاں پر حاصل کی کہ اخبار احاد کہتے ہیں ان خبروں کو جن کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے, ان احادیث کو جن کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر ان کی اس کی تین قسمیں ہم نے بتائیں آپ کو, مشہور, عزیز اور غریب. اگر کسی بھی سند میں ہر طبقے میں راویوں کی تعداد تین یا تین سے زیادہ ہو جاتی ہے اور متواتر کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے تو اسے مشہور کہا جاتا ہے. اگر سند کے کسی بھی طبقے میں راویوں کی تعداد دو ہو اور بقیہ میں اگر دو سے زیادہ بھی ہو, دو سے کم نہ ہو, تو اسے عزیز کہا جاتا ہے. اور اگر سند کے کسی بھی طبقے میں راویوں کی تعداد ایک ہو جائے تو اسے حدیث غریب کہتے ہیں یا خبر غریب کہتے ہیں. اسی اخبار احاد کے تعلق سے بات آپ کے سامنے تفصیل سے آئی کہ عام طریقے سے جو بھی اہل بدعت گزرے ہوئے ہیں انہوں نے اخبار احاد کے تعلق سے ہی بعض ایسی باتیں کہیں کہ یہ ظنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم اس سے کسی عقیدے کی بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں, عقیدے کی بنیاد ظن پر تو نہیں رکھی جا سکتی. اسی لیے یہ بحث آپ کے سامنے آئی کہ اخبار احاد یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہیں یا ظن کا فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے درس میں آ چکی ہیں. اب ہم خبر واحد یا اخبار احاد کی دوسری قسمیں بیان کریں گے. تو اخبار احاد کی یہ تین قسمیں ہمارے پاس آ گئی تھیں, مشہور, عزیز اور غریب. مشہور, عزیز اور غریب. اب ہم دوسری قسمیں بیان کریں گے اخبار احاد کے تعلق سے. اخبار احاد کی دوسرے لحاظ سے دوسری کچھ قسمیں ہوتی ہیں. آج آپ کے سامنے اخبار احاد یا خبر واحد, خبر واحد جو بھی ہم کہیں, قبول کرنے کے لحاظ سے اور رد کرنے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, مقبول, مردود. متواتر کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ متواتر ہر حدیث مقبول ہوتی ہے, اس کو ماننا بالکل ضروری ہوتا ہے, اس میں کسی بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور ہم تو ہم نے آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہر صحیح حدیث کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں, لیکن یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ متواتر حدیث بالکل یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے, تو یہ اہل بدعت بھی اسے مانتے ہیں, اس کے لحاظ سے یہ تفریق کی گئی تھی, ورنہ ہم یہی بات حدیث صحیح کے بارے میں بھی کہتے ہیں. تو ہم نے آپ سے کہا اخبار احاد کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اخبار احاد سب کی سب مقبول نہیں ہوتی ہیں, اس میں مردود بھی ہوتی ہیں. اخبار احاد کہیں یا خبر واحد کہیں یا حدیث کا لفظ استعمال کریں, یہ سب ایک ہی اسم ہے. تو حدیث جو خبر واحد ہوتی ہے وہ مقبول بھی ہوتی ہے اور مردود بھی ہوتی ہے. مقبول ہوتی ہے اور مردود, دو پہلے یہ اہم قسمیں, پھر آپ کے سامنے ان کی قسمیں آگے چل کر کے آتی رہیں گی. مقبول کا مطلب ہوتا ہے ہاں جسے قبول کیا جائے. مقبول کا مطلب یعنی واضح کوئی بھی سمجھتا ہے کہ جسے قبول کرنا ہے, جو مقبول ہیں, جس میں قبول کرنے کی صفتیں پائی جا رہی ہیں وہ مقبول ہیں. مردود کا مطلب ہوتا ہے جسے رد کر دیا جائے, جیسے ضعیف ہیں, جیسے ہم کیا کہتے ہیں ضعیف حدیث. تو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مردود کا, یہ مصطلح میں یا اصول حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مردود کا, مقبول اور مقبول اور مردود. تو مقبول کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں قبول کی صفت پائی جائے. کس کی صفت؟ قبول کی صفت, یعنی یہ حدیث قبول کی جائے گی. تو حدیث کی قبول کی صفتیں جس میں پائی جاتی ہیں اسے مقبول کہا جاتا ہے. بقیہ یہ قبول کی صفتیں یہ آگے چل کر کے آپ کو آتی رہیں گی, اب یہ جو ترتیب آپ کے سامنے آئے گی اس میں یہ باتیں خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. پہلے نمبر پر صرف یہ سمجھ لیجئے کہ مقبول کہتے ہیں اس حدیث کو جسے قبول کیا جاتا ہے, جس پر عمل کیا جاتا ہے, جس پر عمل کرنا ہے تو ہمارے عمل میں آنی چاہیے اسے مقبول کہتے ہیں, اور جس پر عمل نہیں کرنا ہے اسے مردود کہتے ہیں. اتنا سمجھ جانے کے بعد مقبول حدیث کی چار قسمیں کی جاتی ہیں. دیکھیے وہ صحیح, حسن, ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں, اس کے لحاظ سے پوری یہ چار قسمیں ہو جاتی ہیں. مقبول حدیث کی, جس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, جو قابل عمل ہیں, جس پر عمل کرنا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ چار. پہلے ہم کہتے ہیں صحیح اور حسن. صحیح اور حسن, صحیح میں پھر دو قسمیں ہوتی ہیں, صحیح لے جاتے ہی, صحیح لے گئی رہی, حسن لے جاتے ہی, حسن لے گئی رہی. یہ چار قسمیں ہوتی ہیں, صحیح لے جاتے ہی, صحیح لے گئی رہی, حسن لے جاتے ہی, حسن لے گئی رہی. پہلے یہ قسمیں ہیں, یہ نام ہم اس لیے اسے پڑھ رہے ہیں, جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ آپ آج کل خطبوں وغیرہ میں بھی سنتے رہتے ہیں, تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث حسن ہے. کبھی کہا جاتا ہے حدیث صحیح ہے, کبھی کہا جاتا ہے یہ حدیث حسن ہے, کبھی یہ بات نہیں کہتے ہیں. ہاں اس حدیث کی سندوں میں ضعف تو پایا جاتا ہے, لیکن کئی سندیں مل کر کے سب اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اسے قبول کر لیا جائے, تو اسی کو حسن لے غیر ہی کہتے ہیں. ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی ابھی, صرف آپ موٹے انداز میں یہ قسمیں فی الحال ذہن میں رکھیے. یہ ٹیکنیکل ورڈ محدثین کے یہ اصطلاحی الفاظ کہلاتے ہیں, پہلے یہ الفاظ ذہن میں لانے رہتے ہیں, ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہے گی اور یہ کافی لمبی بحث ہوتی ہے. یعنی صحیح کی بحث ہم شروع کریں گے تو کافی لمبی بحث جائے گی, صحیح کے تعلق سے ایک ایک بات آپ کے سامنے آئے گی. ہو لیکن پہلے ابتدائی طور پر یہ نام آپ کو یاد رہنے چاہیے. تو مقبول حدیث کی پوری چار قسمیں ہیں. پہلے ہم دو قسمیں کرتے ہیں, صحیح اور حسن. صحیح اور حسن, پھر صحیح کی دو کرتے ہیں, صحیح لے جاتے ہی اور صحیح لے گئی رہی. حسن کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں, حسن لے جاتے ہی اور حسن لے گئی رہی. تو سب ملا کر کے کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ چار قسمیں ہو جاتی ہیں. ہماری شروعات ہوگی اب صحیح سے, صحیح کے بارے میں اب تفصیلات ہم پڑھیں گے. تو یہ چاروں جو ہے, چاروں کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آتی جائیں گی. سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ صحیح کے بارے میں. صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ کب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, کب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. صحیح حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. تو ان الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب محدثین یہ باتیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کی تحقیق کا طریقہ کیا ہوتا ہے جس کے بعد محدثین اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کے درجے کو پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہماری شروعات اب کس سے ہو رہی ہے؟ یہاں سے, ہاں, صحیح سے. اور سب سے پہلے یہ بات آئے گی صحیح لذاتی, سب سے پہلے صحیح کے بارے میں یہی بحث آئے گی. صحیح کا لفظ عربی زبان کا یہ لفظ ہے. سب سے پہلے صحیح یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے صحیح. صحیح سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب ہم صحیح کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح زبان کے لحاظ سے, ہاں, سچا, اچھا, ہاں, ٹروتھ فل, سچا, ہاں, ہاں, اور آتھینٹک, ہاں, اور ٹھیک ہے. اور یہ سب آپ کس لحاظ کو, کس چیز کو سامنے رکھ کر کے بول رہے ہیں؟ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے تو مطلب ہوتا ہے اتھینٹک ہے, بالکل, ہاں, اور بالکل سچی بات ہے, اس کو سوچ کر کے آپ بول رہے ہیں. میں عربی زبان کے لحاظ سے وہ پوچھ رہا ہوں آپ کو, کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے, صحت مند. صحت مند کا مطلب کیا ہوا؟ جو اپنی باڈی کے لحاظ سے بالکل فٹ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح کہا جاتا ہے. یعنی عربک لینگویج کے لحاظ سے صحیح کا لفظ کب بولا جاتا ہے ہم پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں. یعنی یہ لفظ محدثین کیوں استعمال کرتے ہیں حدیث کے لیے؟ اصل یہ لفظ عربی زبان میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ باڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں محدثین جب کہ یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحت صحیح ہے, ہیلتھ جسے بولتے ہیں, ہیلتھ جو ہے یہ صحیح ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ صحیح کا اصل معنی ہوتا ہے. صحیح کا اصل تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے. انسان کا جسم صحیح ہے, صحت مند ہے, وہ بالکل باڈی بالکل فٹ ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تو اسے صحیح کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی صحیح نہ ہو, کہیں کوئی بیماری ہو, تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مریض اور علیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ علیل. علیل عین سے علیل, اور مریض بھی کہتے ہیں, مریض بیمار, علیل بھی کہتے ہیں بیمار, سقیم بھی ایک لفظ آتا ہے بیمار. یہ سارے الفاظ عربی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم علیل کے لفظ کو لیں گے. عربی میں علت کہتے ہیں بیماری کو, اس کے ایک معنی جو ہے بیماری کے بھی, سبب کے بھی آتے ہیں, ایک معنی اس کے بیماری کے. تو محدثین نے اگر حدیث میں کہیں کوئی تحقیق کرنے میں چیز ایسی مل جاتی ہے کہ یہ چیز اس حدیث کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے حدیث کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے, تو اسے علیل کہتے تھے, اسے علت کہتے تھے, یعنی بیماری. آج کے زمانے کا کہنا تو وائرس نہیں ہے. تو حدیث کے اندر بھی کیا آ جاتے تھے؟ بہت سارے. اس زمانے میں اگر وائرس پائے گئے تو محدثین اسے ضعیف کہتے تھے, اس میں سقیم نہیں کہتے تھے. لیکن جو محدثین یہ کام کرتے ہیں ان کے اس کام کو محدثین کے یہاں جو ڈاکٹر کا کام ہے کسی بھی انسان کے جسم کو جانچنا, کسی بھی انسان کے جسم کے بارے میں معلوم کرنا کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے جسے آپ جانچ کرنا کہتے ہیں کسی بھی انسان کی, تو محدثین جو یہ کام کرتے تھے ان کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں طبیب کا. تو کہتے ہیں طبیب الحدیث, یعنی حدیث کے ڈاکٹر. مانا کیا ہوا اس کا؟ حدیث کے ڈاکٹر. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ یہ لقب دیتے ہوئے کہا, يا طبيب الحديث في علله, اے حدیثوں کے ڈاکٹر, حدیث کی بیماریوں کو جاننے والے ڈاکٹر جو ہے. تو یہ محدثین کس کی بیماریوں کا پتہ لگا لیتے تھے؟ حدیث کی بیماریوں کا پتہ لگا لیتے تھے. اور جب ان کی جانچ کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی تھی کہ یہ حدیث بالکل فٹ ہے, آج کے زمانے کے لحاظ سے میڈیکل چیک اپ جو کرتے ہیں, میڈیکل چیک اپ کے بعد بالکل باڈی فٹ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فٹ ہے. تو کہتے تھے یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. مکمل چیک اپ کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو ان کا یہ پورا کام کس کے کام کے مشابہ ہے؟ ڈاکٹروں کے کام کے مشابہ ہے, جو باڈی کا پورا چیک اپ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس باڈی میں کہیں کوئی بیماری نہیں ہے, بالکل فٹ بیماری ہے. یہ محدثین کا کام ہوتا تھا حدیث کے تعلق سے. تو اسی لیے حدیث کے لیے لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ صحیح کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ صحیح کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ باڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو ٹروتھ کی بات ہے اس کے لیے عربی میں صادق کا لفظ کہتے ہیں, صدق کہتے ہیں. اور جو یہ اتھینٹک کا مسئلہ تھا اس کے لیے موثوق وہی کہتے ہیں عربی میں, ان دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں, صحیح کا لفظ استعمال نہیں کرتے. صحیح کا لفظ عربی میں خاص کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ باڈی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی کلام کے صحیح ہونے کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو یہ اسی کے ساتھ جڑ کر کے بات استعمال کر لی جاتی ہے, ورنہ حقیقت میں یہ باڈی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے لفظ. اب تک یہ پوری تفصیل کس کے بارے میں تھی؟ کہ صحیح کا لفظ عربی زبان میں کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا, اصل یہ لفظ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ باڈی جب فٹ ہوتی ہے, بالکل صحت مند ہوتا ہے انسان, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے. عربی میں اسی کو صحیح کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں یعنی اپوزٹ جو لفظ آتا ہے وہ سقیم کا آتا ہے, لیکن محدثین نے سقیم کا لفظ حدیث کے لیے استعمال نہ کر کے کیا کیا ہے؟ ضعیف کا لفظ استعمال کیا ہے, جو آگے چل کر کے اس کے بارے میں باتیں آئیں گی. البتہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں یہ معنی ہوتا ہے بیماری کے تعلق سے, وہ ہوتا ہے معلل کا لفظ یا معل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے صحیح کے بیان میں یہ بات آئے گی, معل کا لفظ اس میں یہ بات آتی ہے بیماری کی علت کی بات اس کے اندر آتی ہے. تو پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح کا لفظ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ باڈی کے فٹ ہونے کے تعلق سے. اگر انسان کا جسم بالکل صحیح ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تبھی صحیح کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد محدثین نے اس لفظ کو جو استعمال کیا اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ یہ عمل جو حدیث کی تحقیق کا ہے, اس پورے عمل کو جو ڈاکٹروں کا چیک اپ ہوتا ہے جسم کا, اسی سے تشبیہ دے کر کے محدثین کو بھی حدیث کا ڈاکٹر اس کا لقب دیا گیا, اور اس کے لحاظ سے اس پورے کام کا ایک جو ہے جائزہ لے کر کے صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ لفظی لحاظ سے اس کو ہم جب اتنی ساری باتیں ہم خالص کتابوں کی کر ہی رہے ہیں تو کتابوں کے لحاظ سے لفظ میں بول دیتا ہوں, اس کو کہا جاتا ہے صحیح کی لغوی تعریف. کیا کہتے ہیں؟ صحیح کی لغوی تعریف, یعنی عربک لینگویج کے, لغوی کا مطلب وہی عربک لینگویج, عربک لینگویج کے لحاظ سے صحیح کے کیا معنی ہوتے ہیں, وہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کیا معنی ہوتے ہیں عربک لینگویج کے لحاظ سے. اب محدثین کے یہاں جب کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کیا جانچ کرنے کے بعد محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ ہم نے ڈاکٹروں والا عمل آپ کو بتایا تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے ساتھ ساتھ میں. ڈاکٹر لوگوں کے یہاں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں, ایکس رے لیں گے, خون چیک اپ کریں گے, اور بھی جو ہے کچھ چیزیں ہوں گی, یہ سب کرنے کے بعد رپورٹ دیں گے کہ بالکل یہ آدمی فٹ ہے. تو محدثین آخر کیا چیزیں چیک کرتے ہیں؟ چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. تو اس میں پانچ, کتنی؟ پانچ اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو چیک کرنے کے بعد محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اب دیکھیے محدثین کیا مٹا دیں اس کو, آپ لوگوں کی اجازت ہو تو مٹا دوں. یہ الصحیح جو میں عربی میں لکھتا ہوں آپ کو, یہ اور اس کی پوری شرح آپ کے سامنے انشاءاللہ اردو میں آئے گی تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی بات میں اس کی عربی کے لحاظ سے جب تھوڑی عربی زبان بھی آ جائے تو اس کو سمجھنا چاہیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا, یہ عربی کے لحاظ سے ہے, لیکن اردو میں ہم آپ کے سامنے اس کی پوری وضاحت کریں گے. ہم نے کہا کہ تین چیزیں, پانچ چیزیں ہم اردو میں اسی کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ پانچ چیزیں اس میں پوری ہیں, متصل سندہ بنقل عدل تام ضبط ولا یکون شاذا ولا معلل. عربی میں میں نے یہ پڑھا ہے, بعد میں کبھی بھی آپ کو اس کی طرف اگر رجوع کرنے کا معاملہ رہے, لوٹنے کا معاملہ رہے, بعد میں دوبارہ کبھی دیکھنے کا معاملہ رہے تو آپ اسی آواز کے ساتھ آپ اس کو پھر پڑھ سکتے ہیں. متصل سندہ بنقل عجل تام الضبط ولا یکون شاذا ولا معلل. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی وہ حدیث جس کی سند متصل ہو, راوی عادل اور تام ضبط ہو, وہ شاذ اور معل نہ ہو. سارے الفاظ چونکہ ٹیکنیکل ہیں اس لیے ہر ایک جب تک ہم وضاحت نہیں کریں گے آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے آپ کو دیکھیے ہم نے پانچ چیزیں کہی تھیں آپ سے, وہ پانچ چیزیں دیکھیے. پہلی چیز ہے اتصال سند. پانچ چیزیں محدثین دیکھتے ہیں کسی حدیث کی صحت کے لیے, جانچنے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. کتنے طرح کا چیک اپ کرنا پڑتا ہے؟ پانچ طرح کا. یعنی اگر ہم آپ کو وہی ڈاکٹروں کے لحاظ سے باتیں کریں گے تو کتنے طرح کا چیک اپ ہے یہ؟ پانچ طرح کا چیک اپ ہوتا ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ اتصال سند ہے, سند متصل ہے یا نہیں ہے, پہلا چیک اپ ہوتا ہے. اتصال سند کسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بات اسی ترتیب سے آتی رہے گی کیونکہ سارے ٹیکنیکل ورڈ آئیں گے تو ہر ایک کو آپ کو سمجھنا ہی ہے. سند کا لفظ پہلے آپ کو آ چکا ہے نا, سند کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا. ہاں کسے کہتے ہیں؟ ہاں راویوں کا پورا جو ایک چین ہوتا ہے, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کو کہا جاتا ہے سند کہا جاتا ہے. جی ہم اس کو اور بھی اچھے انداز میں سمجھنا ہے تو جی محدثین کے یہاں یہ سند کہلاتی ہے, وہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ سند. وہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سے اپنے آگے والے سے, وہ اپنے آگے والے سے, وہ اپنے آگے والے سے, وہ اپنے آگے والے سے, آخر تک پہنچتی ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے. یعنی بہت آسان سی سمپل سی بات ہے, یہ اسی کو سند کہتے ہیں. عربی میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ من الرجال, راویوں کی ایک چین جو کہتے ہیں. یہی ہے چیز, ایک ترتیب سے ایک دوسرے سے روایت کرتا رہتا ہے. جی سب سے آخر میں آپ کا نام ظہیر. دیکھیے ظہیر ان کا نام, یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی یونس نے, مجھ سے حدیث بیان کی یونس نے, یونس نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی نواز نے, نواز نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی انیس نے, انیس نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی ریاض. اب ریاض روایت کرتے ہیں مجھ سے, میں تو نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے کہ اس زمانے میں نہیں ہے یہ بات, سمجھ رہے ہیں. یہی اگر آپ مان لیں کہ یہ صحابی ہے تو یہ صحابی اب کس سے روایت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسے ہی سند ہوتی ہے, کبھی سند میں یہ جو راویوں کی تعداد کبھی تین ہوتی ہے, کبھی چار ہوتی ہے, کبھی پانچ ہوتی ہے, کبھی چھ ہوتی ہے. یہاں پانچ ہیں, آپ کے سامنے پانچ کی مثال آ گئی, تین تو کئی ایک تھے, میں نے زیادہ وہ نہیں کیا اس پہ, یہ تین ہیں. تو کبھی راویوں کی تعداد سند کے اندر پانچ ہوتی ہے, کبھی تین ہوتی ہے, کبھی چار ہوتی ہے, کبھی چھ ہوتی ہے, کبھی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن کم ہوتا ہے. جو بھی حدیث کے لکھنے والے محدثین تھے, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم راویوں کی تعداد تین ہے. تیرہ حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں جس میں راویوں کی تعداد تین ہے, چار زیادہ ہوتی ہیں, چار اور پانچ, لیکن کچھ حدیثیں ہیں جس میں راویوں کی تعداد صرف تین ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا مالک میں ایسی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان صرف دو راوی ہیں. کتنے؟ صرف دو راوی. امام مالک کے بیچ میں نافع ایک تابعی اور ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, بس یہی سند ہے, صرف دو راوی. اور تین راوی بہت کثرت سے ہوتے ہیں موطا مالک میں, امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کتنے راوی؟ تین راوی. امام بخاری کی حدیثوں میں تین راوی کم ہیں, زیادہ کیا آتے ہیں؟ چار اور پانچ آتے ہیں راوی, اور بھی ایسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے. امام مسلم کے یہاں تین نہیں ہیں, کم سے کم کتنے ہیں؟ چار ہیں, چار پانچ اور چھ, امام مسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اسے سند کہا جاتا ہے. تو پہلا کام جب جانچ شروع کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہمیں ایک حدیث مل گئی, تو پہلا کام جو ہوتا ہے محدثین کا, وہ کام کیا کرتے ہیں کہ یہ سند دیکھتے ہیں کہ یہ جو چین ہے کہیں بیچ میں ٹوٹ تو نہیں گیا ہے, ورنہ ہار گلے سے گر جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. ہاں اور بھی ہوتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب سنن نسائی ہے, ایک ایسی سند بھی ہے کہ ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گیارہ راوی ہیں. کتنے؟ گیارہ راوی. وہ بھی ایک ہی سند ہو, عام طریقے سے اتنے ہوتے نہیں ہیں, یعنی یہ جو محدثین گزرے ہوئے ایک دور میں, یہ ان کے دور میں اتنے ہوتے نہیں ہیں عام طریقے سے, لیکن ایک سند ہے سنن نسائی میں جس میں راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, بڑی لمبی سند مانی جاتی ہے. اب تک کا حساب ہے, ابھی اب تک کا جوڑیں گے تو پھر بہت زیادہ ہو جائیں گے, لیکن یہ کب تک کا تحقیق جب کرتے ہیں تو کب تک کرتے ہیں؟ جب تک کسی کتاب تک نہیں پہنچ جاتی ہے حدیث. جیسے اگر حدیث ہے موطا مالک میں موجود ہے, تو اس کی تحقیق ہم صرف امام مالک سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی کرتے ہیں, اس سے نیچے کی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے بعد امام بخاری نے لکھ دیا ہے تو پھر وہیں سے لے کر کے اوپر ہم تحقیق کریں گے. امام ابو داؤد کی کتاب میں حدیث موجود ہے تو ہم تحقیق کہاں سے شروع کریں گے؟ امام ابو داؤد کے شیخ سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے نیچے کبھی یہی حدیث امام بیہقی جو بعد میں آئے ان کی یہاں ان کی سند سے بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہاں 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 اس کے بعد یہ بالکل جو ہے یہ ختم ہو گیا معاملہ سارا, کیونکہ اس کتاب پر اجماع ہے. یعنی یہ کتاب امام ابو داؤد کی ہے, یہ کتاب امام بخاری کی ہے, اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. وہاں تک جو حدیثیں آئی انہوں نے لکھ دیا ہے. اب اس کے بارے میں بعد میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہو سکتا کبھی کبھی بھی, کبھی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذہن میں لائیے سب سے پہلے کہ اتصال سند کسے کہتے ہیں. اتصال سند کسے کہتے ہیں کہ راویوں کی جو تعداد ہے سند کے اندر, امام بخاری تک پہنچی ہے یا امام مالک تک پہنچی ہے, کسی بھی امام تک پہنچی ہے حدیث, تو ان سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کا جو سلسلہ ہے اس میں سے ہر ایک دوسرے سے سنا ہوا ہو, کہیں بھی یہ سلسلہ کٹتا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو یہ واضح کروں گا, اتنی جلدی آگے نہیں بڑھوں گا, آپ مطمئن رہیے. ابھی کہیں بھی یہ سلسلہ کٹتا نہ ہو, یہ لفظی معنی ہے اس کا, اتصال سند کا. سلسلے میں اگر کہیں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سلسلہ کٹ جاتا ہے تو اسے محدثین پھر منقطع کہتے ہیں, جو مردود کے قسموں میں سے آتا ہے, پھر اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا, ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ پورا جڑا ہوا ہے, کہیں بھی کٹ آف نہیں ہے, ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تحقیق ہم کر رہے ہیں تو ڈاکٹر لوگوں کے یہاں تو بہت سارے آلے ہوتے ہیں, اور رکھا تو معلوم ہو گیا ان کو, ایکس رے کیا تو معلوم ہو گیا کہ ان کے پھیپھڑے کی حالت کیا ہے, معلوم ہو جاتا ہے. تو محدثین یہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے یا نہیں ہے؟ پھر سے کہوں یہ, کیونکہ آپ جب بھی کوئی بھی حدیث اٹھائیں گے, چاہے سنن ابی داؤد میں, جامع الترمذی میں, تو حدیث میں ایسے ہی رہتا ہی ہے ترتیب کے ساتھ. ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ ان کے اور ان کے درمیان یہ جو ساتھ میں ہیں یہ بالکل جڑا ہوا ہے, بیچ میں کٹا ہوا نہیں ہے, ہم یہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو کتاب میں تو ساتھ ہی میں لکھا رہے گا, جہاں تک لکھے ہونے کی بات ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ بیچ میں یہ سلسلہ کٹ آف ہے, کہیں نہ کہیں کٹ گیا ہے, ہم کو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یا محدثین کیسے یہ معلوم کرتے تھے؟ اس کے لیے ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ دیکھیں گے کہ یہ جب ان سے حدیث بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس سند کے اندر. اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے کیا لفظ استعمال کیا ہے. جی آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ انیس, ریاض. انیس نے ان سے, ریاض سے روایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھ سے ریاض نے بیان کیا یا میں نے ریاض سے سنا. جیسے یہ بات انہوں نے کہہ دی, اب یقین کیا ہو گیا ہم کو کہ بیچ میں کوئی کٹ آف نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان سے بیان کیا ہے اور بیچ میں یہ سلسلہ کٹا ہوا نہیں ہے. جیسے ہی کوئی راوی یہ کہتا ہے حدیث روایت کرتے ہوئے کہ مجھ سے حدیث بیان کی یا ہم سے حدیث بیان کی یا میں نے سنا, ویسے ہی یہ بات ہو گئی فائنل کہ یہاں کوئی سلسلہ کٹا ہوا نہیں ہے, یہ متصل ہے, یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, سلسلہ کٹا ہوا نہیں ہے. ورنہ لکھنے کے لحاظ سے دونوں ساتھ ہی میں لکھے رہیں گے, بیٹھانے کے لحاظ سے ہم نے ساتھ ہی بیٹھا دیا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور زمانے کے ہوں, یہ اور کسی زمانے کے ہوں, ایسا بھی چلتا ہے. اس میں اگر یہ کہتے ہیں ان سے حدیث روایت کرتے ہوئے کہ جی انیس نے کہا کہ ریاض نے کہا ہے, ریاض نے کہا ہے, یہ نہیں کہا میں نے ریاض سے سنا, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ ریاض نے کہا ہے, ریاض نے کہا ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے کیا کہا تھا؟ مجھ سے ریاض نے بیان کیا, یا یہ کہا میں نے ریاض سے سنا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ریاض نے یہ بات کہی ہے. اب ریاض نے یہ بات کہی ہے, ریاض نے یہ حدیث بیان کی ہے. اب اس میں یہ صراحت نہیں کر رہے ہیں کہ مجھ سے بیان کی ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور سے سنا ہو, انہوں نے ان سے سنا ہو, تب بھی یہ کہہ سکتے ہیں ریاض نے یہ بات کہی ہے. یہاں کیا چیز آ جاتی ہے, شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے بیچ میں کیا ہو, بولیے بیچ میں جی سلسلہ کٹ رہا ہو. تو پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے تحقیق کرنے کا, وہ کیا ہوتا ہے, کیا لفظ استعمال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ حدیث کے لیے جو چین ہوتا ہے اس میں راوی نے کیا لفظ استعمال کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اگر راوی نے یہ کہا ہے میں نے سنا ہے ریاض سے, یا میں نے ریاض نے مجھ سے بیان کیا ہے, اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ جڑا ہوا ہے, کٹا ہوا نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایسا کوئی بھی لفظ استعمال کریں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, لیکن یہ نہ پتا لگے کہ یہ بات ان سے کہی ہے یا کسی اور کے سامنے کہی ہے, تو یہاں شبہ کیا آتا ہے, بیچ میں کٹا ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ جیسے ہی لفظ ملتا ہے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں ہم وہاں پہ کہ یہ انیس اور یہ ریاض یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے یا ایک ہی زمانے میں نہیں تھے. یہیں سے محدثین کے یہاں ہر راوی کے تعلق سے پوری معلومات جمع کرنے کا معاملہ. اب کہاں جائیں گے وہ, پہلے یہ معلوم کریں گے کہ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے یا نہیں تھے. کیونکہ اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کے مرنے کے ایک دس سال کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں. اب اس کے بعد پہلے نمبر پر یہ معلوم کرتے ہیں دونوں ایک زمانے میں تھے یا نہیں تھے, یہ پہلی چیز ہے. معلوم ہمیں ہو گیا کہ دونوں ایک زمانے میں تھے, دونوں ایک زمانے میں تھے جی. اگر ان کی عمر ریاض کی عمر 50 سال کی ہے تو ان کی عمر اور ان کی عمر میں صرف 20 سال کا فرق ہے, اور دونوں ایک زمانے میں تھے, یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی. اب کیا ہے, ایک زمانے میں ہونے سے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہو, سنا بھی ضروری ہے کیا, ضروری نہیں ہے. میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیے, اور جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی جائے گی آپ کو بھی اس کا یقین ہوتا جائے گا کہ کوئی بھی ایسا پہلو محدثین نے نہیں چھوڑا ہے جہاں تھوڑی بہت شبہ کی گنجائش ہے. اب صرف اس لیے کہ دونوں ایک زمانے میں ہیں ہم کہہ دیں گے کہ ہاں انہوں نے سنا, ایسا نہیں کہتے ہو. کیا کہتے ہیں اس کے بعد, دونوں میں ملاقات ممکن تھی یا نہیں تھی, ایک لندن میں تھے اور دوسرے امریکہ میں. جی جگہ دیکھتے ہیں, یہ کہاں تھے اور یہ ایک, دونوں ایک زمانے میں تو رہے ہیں لیکن دونوں کس جگہ پہ رہے ہیں, اب یہ معاملہ. چلیے تھوڑی دیر کے لیے معلوم ہو گیا کہ دونوں ایک ہی شہر میں تھے, تب تو ہاں یہ ہے کہ دونوں میں ملاقات ہو سکتی ہے, انہوں نے اس سے بات سنی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں دو جگہ پہ ہیں, ایک لندن میں ہے اور دوسرا امریکہ میں ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں ہیں لیکن انہوں نے ان سے نہ سنا ہو. اب یہاں پھر شبہ آ گیا, اب تحقیق کرتے ہیں کہ کیا کبھی انیس سفر کر کے امریکہ ان کے شہر گئے تھے یا نہیں گئے تھے. ہر راوی کی پوری ہسٹری کہہ لیجیے, پوری تاریخ رہتی ہے کہ کب کب سفر کہاں کہاں کیے ہیں, پوری تاریخ لکھتی ہے. یا ریاض کبھی سفر کر کے لندن آئے تھے یا نہیں آئے تھے. جی نہیں وہ الگ, ابھی وہ بعد میں آئے گا, ابھی میں آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں. دیکھیے ابھی جہاں جہاں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے وہاں انہوں نے پوری تحقیق کیا جو ہے. تو ایک زمانے ہونے کے باوجود بھی یہ شبہ رہتا ہے کہ ملے یا نہیں ملے, ٹھیک ہے نا, یہ شبہ رہتا ہے. تو تو یہ شبہ کو تحقیق کرنے کے لیے اب کیا کرتے ہیں, انہوں نے سفر وہاں کا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو یہ شبہ تھوڑا ختم ہوتا ہے. ایک چیز اور بھی, دونوں مسلمان ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی سال حج کرنے آئے ہوں اور حج میں ملاقات کی. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ دونوں کبھی ایک ساتھ حج کیے ہوں ایک ہی سال میں, اور وہاں یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی پہلو کو چھوڑ دیں ہو, نہیں یہ ہے نہیں ممکن کہ دونوں, اگرچہ کہ یہ سفر کر کے لندن نہیں گئے, وہ سفر کر کے امریکہ نہیں گئے, لیکن دونوں ایک ہی سال سفر کر کے کہاں گئے ہیں, مکہ گئے ہیں حج کرنے کے لیے, تو حج کے دوران دونوں کی ملاقات ممکن ہے, تب یہ بات ہو سکتی ہے. یہاں تک بھائی, یعنی پوری طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں ملاقات یہ ممکن تھی یا نہیں تھی, پوری کوشش کرتے ہیں. امام بخاری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہیں بھی, کسی نے یہ بیان نہ کیا ہو کہ ان کی ملاقات ان سے فلاں جگہ پہ ہوئی تھی, تب تک ہم اسے متصل نہیں مانیں گے. لیکن امام مسلم کا یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف ہمیں اتنا یقین ہو جائے کہ دونوں کی ملاقات ممکن تھی سفر کے دوران, ایک مرتبہ ایک ساتھ حج کرنے کی وجہ سے, کسی بھی لحاظ سے اگر دونوں کی ملاقات ممکن تھی, اس کے بعد ایک آخری صفت یہ دیکھتے ہیں. ابھی دونوں کی میں نے جو بات کہی, یہ انیس ایسے راوی تو نہیں ہے کہ کسی اور سے سننے کے بعد یہ کہتے ہوں کہ فلاں نے مجھ سے بیان, نہیں فلاں نے بیان نہیں کہا, کہ فلاں نے کہا یا فلاں سے روایت, یعنی ایسے راویوں کو مدنس کہتے ہیں محدثین, ان کی غلط سے فہرست ہے, ان کی فہرست الگ سے مدلس کہتے ہیں ان کو. فی الحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے, کیونکہ یہ الگ ایک پوری اس کی اپنی ایک کہانی ہے مدلس کی, اور پھر راوی کون سا ہوتا ہے, تو جہاں پر وہ آئے گا وہاں پر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. لیکن فی الحال ہم جس ترتیب میں چل رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ترتیب سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے؟ تو پھر سے میں آپ کو آتا ہوں. سند کا متصل ہونا محدثین کے یہاں سب سے پہلی تحقیق حدیث کی صحت کے لیے, سب سے پہلی جانچ کیا ہوتی ہے کہ سند متصل ہے یا نہیں ہے. پہلی جانچ یہی ہوتی ہے, سند متصل ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم کرتے ہیں؟ سب سے اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر راوی اپنے اوپر والے شیخ سے بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے یا انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے, تو یہاں یقین ہو جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹ آف نہیں ہے, یہ بالکل اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے. کیونکہ اگر نہیں سنا ہے, کہتا کہ میں نے سنا ہے, تو یہ جھوٹا آدمی ہو جائے گا, اور جھوٹے آدمی کی روایت ویسے بھی قبول نہیں کی جاتی, وہ آگے بات آئے گی. تو یہ راوی تو انتہائی درجے کے سچے لوگ ہوتے ہیں, یہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مجھ سے حدیث بیان کیا ہے. یہاں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ حدیث کے دونوں کے بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. اگر کبھی کوئی ایسا لفظ استعمال میں آ بھی جاتا ہے جس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ میں نے سنا یا انہوں نے مجھ سے بیان کیا, صرف یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے, تو اس میں محدثین پھر پورا تحقیق کرتے ہیں کہ دونوں ایک زمانے میں رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, ایک زمانے میں تھے تو دونوں کی ملاقات یہ ممکن تھی یا نہیں تھی. پوری تحقیق کرنے کے بعد جب انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ممکن تھی, تو کہتے ہیں بیچ میں کوئی کٹ آف نہیں ہے. اسی طریقے سے آخر تک چیک کرتے جاتے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی نظر آ گئی تو کہیں گے کہ یہ سند متصل نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے. کیا کہہ دیں گے؟ حدیث ضعیف ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے اس پہلو پہ, آپ کو تھوڑا اور جو ہے سوچنے کا میں موقع دے رہا ہوں, وہ یہ ہے, بیچ میں مان لیجئے کوئی راوی نہیں ہے, کٹ آف ہے کہہ لیے سلسلے کے اندر, اور جس سے حدیث سنی تھی اس کو بیچ میں نہیں بیان کیا, اس کے اوپر والے کو بیان کر دیا ہے, بیچ میں ایک کو نکال دیا ہے, کسی بھی حدیث بیان کرنے والے نے, جو موجود نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو, کوئی اچھا آدمی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں اچھا آدمی, دونوں پہلو ہے یا نہیں ہے, بیچ میں جہاں کہیں بھی کٹ آف ہے سند کے اندر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پر سوچنے کے لیے, اس میں دونوں پہلو ہے. کٹ آف کا مطلب بیچ میں کوئی نہ کوئی راوی موجود نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے. جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے وہ اچھا بھی آدمی ہو سکتا ہے اور غلط آدمی بھی ہو سکتا ہے, لیکن محدثین نے اچھا ہو سکتا ہے یہ پہلو نہیں لیا. کیا پہلو لیا ہے؟ غلط ہو سکتا ہے تو کہا حدیث صحیح ہے. یعنی جہاں کہیں بھی تھوڑا بہت بھی شبہ آیا کہ یہاں غلطی ہو سکتی ہے, انہوں نے حدیث پر صحت کا حکم نہیں لگایا. پورے طریقے سے جو آدمی اپنی عقل کے لحاظ سے سوچتا ہے, سوچنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں. جہاں غلطی کا امکان رہتا ہے یا جہاں کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی غلط بات اندر آ جانے کا شبہ ہوتا ہے, فوراً کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. تو عام طریقے سے محدثین کے کاموں پر جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, اگر ان کو اس کی پوری ترتیب کا صحیح علم ہو جائے تو کبھی نہیں کریں. ایک انسانی کام جتنا اعلیٰ درجے کا ہو سکتا ہے وہ پورا اعلیٰ درجہ استعمال کر کے محدثین نے حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے, کہیں کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے, کسی لحاظ سے کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہے. تو پہلی, ہاں پہلا چیک اپ کس چیز کا ہوتا ہے حدیث میں؟ اس کو صحیح معلوم کرنے کے لیے سند متصل ہے یا نہیں ہے, یہ پہلا چیک اپ ہوتا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پوری سند یہاں سے لے کر کے وہاں تک متصل ہے, کہیں کٹ آف نہیں ہے, تب اب دوسرا چیک اپ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں جتنے بھی یہ راوی ہیں, یہ راوی سب کیسے ہیں, پھر وہ دوسرا آتا ہے. دوسرا چیک اپ انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ ہفتے کریں گے. ذرا پیچھے موقع دیتے ہیں, اتنا لمبا چیک اپ جو ہوا ہے تو تھک گیا موقع جو ہے, تو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ چائے پی لیں تو زیادہ نہیں ہے اس کے پرسنٹیج کی راہ سے دیکھیں گے آپ تو اخبار احاد کا پرسنٹیج زیادہ ہے. ہم اس کو بالکل اس کے ساتھ تو نہیں بیان کر سکتے, یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 80-20 کا فرق پڑ سکتا ہے. ہاں ہاں اتنے سارے ریسرچ کیے ہیں. ہاں وہی, اس کے بعد اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو یہ بہت عجیب بات لگتی ہے. اکثر ایسے ہی لوگوں نے وہ کیا ہے جن کو اس کام کے تعلق سے صحیح اندازہ نہیں ہے, یعنی صرف یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی تو انسان تھے, وہ بھی تو انسان تھے, غلطی کر سکتے, بس اتنا ہی رہتا ہے ذہن میں اور کچھ نہیں رہتا. اگر صحیح معنی میں پوری تصویر ان کے سامنے آ جائے کہ محدثین کا جو یہ طریقہ تھا حدیث کے پرکھنے کے تعلق سے وہ تھا کیا آگے, تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے. بلکہ اس کے مقابلے میں الٹا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اس کام کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ان کا احترام اور اکرام کرتا ہے اور ان کے اس احسان کو تسلیم کرتا ہے کہ امت پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا. چھوڑ دیا بالکل, اور اس میں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایسا بھی نہیں کیا کہ اس کو ہٹانے کے بعد ایسا کنارے کر دیا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو, اس کو بھی لکھ کے رکھا ہے. آپ کو کرنا ہے تو آپ بھی کر کے دیکھ لو بول کے بول. یعنی محدثین نے ایسا نہیں کیا کہ جو ضعیف تھی بدن کا وہ حصہ جو صحیح نہیں ہے اس کو کاٹ کے آپریشن کر کے باہر پھینکا تو باہر پھینک دیا, ویسا نہیں ہے. اس کو بھی کیا رکھا ہے؟ باقی رکھا ہے. دیکھو جب بھی دیکھنا ہے دیکھ لو ہم نے کیوں اس کو الگ کیا. دو حدیثیں جو ضعیف تھیں اس کو بھی لکھا ہے, اس کو چھوڑ نہیں دیا. جو موضوع تھی اس کو بھی, تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پتا نہیں کس کو معلوم ہے انہوں نے چھان بین کیا تھا. جس کو بھی تحقیق کرنا ہے تحقیق کر کے دیکھ لے, ان کا صاف سا کھلا ہو جائے معاملہ ہوتا ہے. جی جی اصل یہ ہو سکتا والا معاملہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, کبھی بھی صحیح والا اور ضعیف والا, کہ جس حدیث کے بارے میں یہ محدثین کا اتفاق ہو جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس میں یہ سوال نہیں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے پہلے جو پچھلے ہفتے سمجھایا تھا اس میں میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ اگر محدثین نے یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اب یقین ہو جاتا ہے ہم کو, اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہاں یہ گنجائش رہتی ہے, لیکن ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یعنی محدثین کا جو یہ عمل رہا بالکل صحیح رخ پر رہا ہے اور ان کا یہ حکم بالکل صحیح رہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا یا آپ کی یہ بات نہیں تھی, بعد میں کسی نے گڑھ کر کے اس کی نسبت غلط انداز سے کر دی ہے. لیکن کب ہوتا ہے ہم کو یہ؟ جب اس پہ اتفاق رہتا ہے محدثین کا. ایسی بہت سی حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں جس پر محدثین بالکل بال اتفاق کہتے ہیں کہ حدیث کا ہے ضعیف. جی ہاں, نہیں, اصل کیا ہوا ہے یہ کہ یہ بھی صحیح تصور آنا چاہیے. اصل پریشانی یہ ہے اس میں, بعد میں ایسا ہوا اس زمانے میں کہ لوگوں نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے اس کی نسبت کہاں کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کر دیا. بعد میں ایسا ہوا ہے, یہ بہت یعنی حدیثیں کیسے گڑھی گئی تھیں, کن ماحول میں اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی, کب سے اس کی شروعات ہوئی, یہ بھی ایک پوری بحث ہے اصول حدیث کی. تو انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ بحث بھی آئے گی, تو اس میں یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آئے گی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اس میں سے یہ بھی تھا کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک ایک مثال دیتا ہوں اس کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے رہنے والے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے راوی محدثین کی, یہاں یہ پوری طریقے سے ہر راوی کے بارے میں تفصیل ہوتی ہے کہ انہوں نے اس راوی سے سنا ہے یا نہیں سنا. تو حسن بصری کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے یا نہیں. بعض دوسرے صحابہ سے سنی ہے وہ تو ثابت ہے, لیکن ابو ہریرہ سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے, اکثر محدثین کہتے ہیں کہ ان سے انہوں نے حدیث نہیں سنی. اگر ان کی روایت ان سے آئے تو سمجھو بیچ میں کیا ہے, کٹ آف. یہ ہے کتابوں میں یہ بات رہتی ہے. اب ایسے ہی بات ہے, دو آدمیوں میں بحث چل رہی ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے نہیں سنی ہے. تیسرے نے آ کر کے فوراً یہ بات کہہ دی کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے. یعنی یہ بھی رہا ہے, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے طور پر گڑھ کر کے کوئی بات کہاں پیش کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے پیش کرتے تھے. اس کا پتہ لگایا تو جب یہ بات, یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کسی اہل بدعت کی بدعت کے لیے دلیل بن رہی ہے اور اس کی سند وغیرہ بالکل صحیح نہیں ہے, تو سمجھ جائیے کہ یہ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث گڑھی گئی تھی کسی زمانے میں, اور محدثین نے اس کا پتہ لگا کر کے یہ بتایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں. یہی مطلب ہوتا ہے. جی ہاں ہاں, آپ اعتراض کر رہے ہیں یا ان کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے سارے راویوں کا انہوں نے, یعنی جیسے بایوگرافی کہتے ہیں, اتنے سارے لوگوں کی جو بایوگرافی انہوں نے پوری تیار کی, اس کا پورا بیان کیا, ہاں اعتراف کے طور پر. جی جتنے بھی راوی گزرے ہوئے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر راوی کی تفصیل انہوں نے جمع کی, اور اتنا بڑا کام ہے یہ کہ اس کام پر ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اور ان کے حق میں جتنی بھی دعا کی جائے وہ سب کیا ہے, کم ہے.
بہت بڑا کام تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں, صرف صحابہ کے حالات کو جمع کرنا یہی کوئی کم کام نہیں ہے. صحابہ کے حالات کو جمع کیا, تابعین کے حالات کو جمع کیا, اتباع تابعین کے حالات کو جمع کیا, بعد میں جتنے بھی لوگ آتے گئے سب کے حالات کو جمع کیا. موٹی موٹی زخیم زخیم کتابیں کئی کئی جلدوں پہ, 12 جلدوں میں, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سلسلے میں 40 جلدوں میں ہے. کتنے؟ 40 یعنی والو 40 جو ہے 40 جلدوں میں, وہ بھی اتنی موٹی موٹی عربی میں, وہ بھی اردو میں لکھے گی تو اور جو ہے 80 میں ہو جائے گی بعد میں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ کیا ہے انہوں نے, یہ کام ایسا نہیں کہ نہیں کیا. کبھی ایسا ہوا کہ ہم کو حدیث کی سند میں کوئی راوی ملا ہے اور کتابوں میں تلاش کیے تو کہیں نہیں ملا؟ اگر کہیں ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو ایسے ہی راوی کے تعلق سے کہا جاتا ہے یہ مجہول راوی ہے. یہ لفظ بھی آتا ہے, یعنی بعض راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوا, اسی کو کہا جاتا ہے یہ مجہول یعنی ان نون. اور یہ بھی حدیث کے ضعیف ہونے کی علامت ہے. یعنی یہ لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہے کہ بعض مرتبہ جب یہ حدیثیں گڑھتے تھے تو نام بھی گڑھ لیتے تھے اپنی طرف سے, یہ گڑھے ہوئے نام ہوتے تھے یہ, اسی لیے کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. یہ چیزیں اب کیسے جمع ہو سکتی ہیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے یہاں اس علاقے میں اتنے سارے لوگ ہیں, ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں جانتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ جانتے رہتے ہیں. یہ ان کے دوست ہیں تو یہ ان کے بارے میں جانتے ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ باتیں لکھ دی گئی. ان کے زمانے میں وہ تھے, ان کے تعلق سے وہ باتیں جان رہے تھے, انہوں نے جو باتیں کہیں وہ باتیں لکھی گئی ہیں. ایسے ہر ایک کے بارے میں جو اس زمانے کے لوگوں نے باتیں کہی تھیں وہ باتیں ساری کی ساری لکھ دی گئی, اور انہی کو آج بھی آپ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ راوی کیسا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا چیزیں رہی ہیں. اس زمانے میں جو کام کیا گیا ہے آج کمپیوٹر کے دور میں بھی وہ کام لوگ اس انداز کا کر کے پیش نہیں کر سکتے. صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تنہا ایک کتاب آج کوئی شخص کمپیوٹر کے اتنے استعمال کے باوجود, اتنی سہولتوں کے باوجود بھی وہ کام پیش کر کے نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک بات جو کہہ دی تھی, یہ باتیں کبھی بھی کوئی بھی آدمی جو بہت واقعی معنی میں سلسلے میں علم رکھتا ہے کبھی نہیں کہتا, یعنی خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن اس نے یہ بات کہہ دی. یعنی کم علمی کی بات ہو جاتی ہے یہ کہ شیخ البانی کا مرتبہ امام بخاری سے اونچا ہے, کیونکہ امام بخاری کے دور میں تو اتنی سہولتیں نہیں تھیں, ان کے دور میں سہولتیں زیادہ تھیں اس لیے انہوں نے کام زیادہ کیا. یہ غلط بات ہوتی ہے. جیسے ایک صحابی کھجور کا ایک دانہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا مرتبہ ہاں احد کے پہاڑی کے برابر, اگر کوئی آدمی سونا خرچ کر دے تب بھی نہیں پہنچ سکتا. جس دور میں انہوں نے کام کیا اس دور کو سوچو اور کس طریقے سے کام کیا ہے, ان کے کام کا کوئی بھی مقابلہ آپ بعد میں آنے والے کسی آدمی سے کر ہی نہیں سکتے. کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں, سوچ ہی نہیں سکتے. چاندنی راتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے رات میں اٹھ کر کے اپنی بہت ساری باتیں لکھی ہیں, کسی چیز کا انتظام نہیں. کس میں؟ چاندنی رات, صرف یہ چاند کی جو روشنی ہے اس میں بیٹھ کر کے انہوں نے کام کیا. خیر یہ باتیں تھیں آپ کو دوسرے, اس کے لیے آپ چائے پی لیں. سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ کہیں آپ نہ کہہ دیں کہ جو ان کے خلاف حدیثیں تھیں سب کو ضعیف کہہ کر کے ان کو کیا کر دیا. کس کو معلوم ہے کہ وہ ضعیف تھیں یا نہیں تھیں؟ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے, لیکن ساری چیزیں موجود ہیں, ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں کی گئی. آج بھی تحقیق کر کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. بہت بڑی یہ حکمت ہے. آپ جتنی بھی پچھلے قومیں گزری ہوئی ہیں, یہود و نصارہ کو لے لیجیے, ان کی جو بھی باتیں کتابوں میں موجود ہیں کسی کی پوری سند نہیں پائی جاتی ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے اس امت میں کہ ہر چیز کی سند بھی ہے اور جو اسے بیان کرنے والے ہیں سند کے راوی ہیں, ہر راوی کے پورا کے پورا جی موجود ہے. ہاں
نہیں جہاں تک شیعوں کا معاملہ ہے سلسلے میں, اگر شیعوں ہی کے کبھی بھی سند سے یا ان کی کتاب میں کوئی حدیث موجود ہو اور اہل سنت کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی وہ حدیث موجود نہ ہو تو کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک من گھڑت روایت ہے. یعنی پہلے یہ بات ہی ایک من گھڑت روایت ہے, اگر وہ صحیح روایت ہوتی تو کہیں نہ کہیں دوسری کتاب میں ضرور آتی, چاہے وہ ضعیف کے درجے میں ہی صحیح, کم سے کم اس کو آنا تو چاہیے تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کہ اگر کوئی سند آپ کو ایسی ملتی ہے کہ ہر راوی اہل بدعت سے تعلق رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک من گھڑت روایت ہے. یہ اس کی علامتوں میں سے ہے. آگے چل کر کے وہ موضوع حدیث کی علامتیں کیا ہیں, کیسے اسے پہچان دیں, کیا کیا ہے, تو اس میں اس طرح کی چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں. سند ہی گڑھ لیے ہیں پوری, ابھی جو میں نے بتایا تھا آپ کو پوری سند کیا کر لیے, گڑھ لیے, سند ہی گڑھ لیے, سند کے ساتھ اس کو گڑھ لیا ہے پورا. یہ بھی پہچان میں آ جاتا ہے کہ سند بھی تو نہیں گڑھی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں, امام بخاری نے بھی کہا, بعد کے لوگوں نے بھی کہا ہے. جی ہاں, کیسے اختلاف ہو جاتا ہے, اسی کام کے کرنے میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے, اسی کام میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کا جب یہ چیزیں آپ کو آتی جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی, کچھ چیزیں ایسی قریب ہوتی ہیں کہ اس میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ صحیح ہے اور دوسرے نے کہا کہ ضعیف ہے, تو وہ چیز آ جاتی ہے. کب آتی ہے, وہ خود بخود چیز اس کے اندر آ جائے گی. یعنی یہ اگر آگے آپ اس میں جاری رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اختلاف کیوں ہو جاتا ہے, حالانکہ بہت زیادہ اختلاف نہیں, کیوں ہو جاتا ہے وہ چیز آپ کو آ جائے گی.